الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وعن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو شریعت مطہرہ عطا فرمائی اس میں ہمارے طبعی تقاضوں کو بھی دین بنانے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. گویا ایک پارس ہے جو لوہے کو بھی سونا بنا دیا کرتا ہے، بس ضرورت ہے اس طریقے کو اختیار کرنے کی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتا للہ ومنع للہ، جس نے کسی کو اگر کوئی مال دیا، مال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے خرچ کیا، ومنع للہ اور اگر روک دیا، خرچ نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روکا، وأحب للہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ اور سلوک کیا، وأبغض للہ اور کسی کے ساتھ دشمناوٹ اور عداوت کا معاملہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا، وأنكح للہ نکاح وغیرہ کے سلسلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قائم کیے، فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، ایمان کو کامل و مکمل بنانے کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا، جس میں گویا ہمیں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اپنے ان طبعی تقاضوں کو خواہشات نفسانی کی بنیاد پر انجام دینے کے بجائے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی بنیاد پر انجام دینے والے بن جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا کے اندر فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے، کہ آدمی اپنے دیکھنے کا زاویہ اور اینگل بدل دے تو دنیا دین بن جاتی۔ کھانا ایک آدمی کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی ضرورت پیدا فرمائی ہے، اب اس کھانے کو اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کھا رہا ہے، تو اس میں پھر کوئی ثواب نہیں، گناہ بھی نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرے اس کے ذریعے سے، تو پھر یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، بجائے دنیا کے دین بن جائے گا۔ اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی چیز ہمیں سکھلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آتا للہ، جس نے کوئی مال کسی کو دیا یا مال خرچ کیا، اللہ کے واسطے دیا اور خرچ کیا۔ مال مختلف طریقوں سے خرچ کیا جاتا ہے، بعض تو وہ ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی آدمی کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، تو صدقہ اور خیرات کے طور پر اگر یہ آدمی مال خرچ کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بشرطے کے دل میں نمائش، ریاکاری اور شہرت کا جذبہ نہ ہو، یہ خیال نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، تو پھر اس صورت میں یہ خیرات بھی بجائے دین کے دنیا بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ مال جو ہے اسی لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کروں، تو جیسا کہ عام طور پر جو لوگ نیکی کے کاموں میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کے دلوں میں یہی نیت ہوتی ہے، بد نیتی یعنی شہرت یا دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والے عام طور پر کم ہوتے ہیں خیر خیرات کے معاملے میں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ایسا خرچ کرنے کا طریقہ ہے جس کے متعلق ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ اللہ ہی کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مواقع ہیں جہاں آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے بازار سے چیزیں خریدتا ہے، سالن ترکاری خریدتا ہے، گوشت خریدتا ہے، سبزی خریدتا ہے اور چیزیں خریدتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنے بال بچوں کی ضرورت کے لیے، اور اسی طریقے سے اور ضرورتوں کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہ جو خرچ کیا جا رہا ہے، اگر اس میں بھی اگر آدمی اپنی نیت کو درست کر لے، اپنی نیت کے اندر یہ پہلو ملحوظ رکھے، یہ مد نظر رکھے کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ اور خیرات کا ثواب رکھتا ہے۔ صدقہ کوئی غریب کی مدد کرنے کے ساتھ یا کسی کو مالی اعتبار سے راحت پہنچانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ صدقے کا مفہوم جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بہت عام ہے, حدیث میں ہے, غالباً مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر انسان جب صبح کو سلامتی کے ساتھ صبح کرتا ہے, اس کے اعضاء سلامت ہیں, تو اس اوپر ہر عضو کی سلامتی کے بدلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ کریں. اب وہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعدل بین اثنین فہو صدقۃ, دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا تھا, آپ اس کے جھگڑے کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انصاف سے حل کر دیں, ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی آدمی اپنی سواری کے جانور پر سوار ہونا چاہتا ہے لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے سوار ہو نہیں پاتا, آپ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دیں, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی آدمی اپنا مال اٹھانا چاہتا ہے سواری کے اوپر, وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ اکیلا اس کو سواری کے اوپر لاد سکے, آپ سہارا دے کر اس کو سواری پر لادنے میں مدد کریں, یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز جو ہے پڑی ہوئی ہے, وہ اگر آپ ہٹا دیں تو یہ بھی اپنے اندر صدقے کا ثواب رکھتی ہے, حالانکہ اس میں کوئی مال نہیں خرچ کیا گیا. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تبسمو کفی وجہ اخی کا صدقت, تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا, ہنستے چہرے سے اس کے ساتھ ملاقات کرنا, یہ بھی اپنے اندر صدقے کا ثواب رکھتا ہے. آپ جب اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح ملیں گے تو اس کا جی خوش ہو جائے گا, اور اس کے جی کو خوش کرنا, اس کے دل میں خوشی کو ڈالنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا عمل ہے. تو بہرحال صدقہ اور خیرات کوئی مال خرچ کرنے کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو کوئی آدمی اگر کھانے کی چیز خریدتا ہے اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے ملازمین کے لیے, اور اگر اس میں اس کی نیت یہی ہے کہ میرے جسم کا بھی میرے اوپر حق ہے, میں اس چیز کو خرید کر اپنی جسم کی ضرورت پوری کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہا ہوں, تو یہ بھی اس کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا رشتہ کرایا تھا, رشتہ اخوت, اور اسی رشتہ اخوت کے پیش نظر دونوں میں سے ہر ایک موقع بموقع ایک دوسرے کی ملاقات لیتے رہتے تھے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ان کے مکان پر. اس وقت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں تھے. ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی تھی, ان کو دیکھا تو میلے کچیلے کپڑوں میں ہے. عام طور پر شوہر جب گھر پر ہوتا ہے تو بیویوں کو شریعت کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ وہ اچھے لباس میں, اچھی حیات میں, بناؤ سنگار کے ساتھ رہیں, تاکہ شوہر کا جی اس کو دیکھ کر کے خوش ہو, اس کا جو حق ہے وہ ادا ہو. تو جب اس میلے کچیلے لباس میں دیکھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سے, تو جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو دردا کو تو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں. گویا ان کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ میں اگر بناو سنگار کروں بھی تو اس سے کیا فائدہ, ان کو تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, مقصد تو شوہر کو خوش کرنا ہے, اور وہ جب کہ ان کو اس چیز سے دلچسپی ہی نہیں ہے, तो मैं क्या बनाव श्रृंगार करके करूँगी, ये मकसद था जवाब का। उसके बाद हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और देखा कि हमारे भाई आए हुए हैं, बड़ी मोहब्बत से पुरतपाक अंदाज में मिले और खाना पकवाने का, तो वही खाना पकाओ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहमान की आमद के ऊपर मुस्तकिल खाना पकवाने के मसले को भी इसी वाक़े के ज़रिए से साबित किया है। वह हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तौजीह फरमाते हुए लिखा है कि जब आम तौर पर ऐसा होता है घरों में कि शौहर का अगर रोज़ा हो तो औरतें भी चूल्हा जलाती नहीं है कि भाई अब जिनको अक्सर ख़ास तौर पर पका करके खिलाना है उसका तो रोज़ा है, मैं अपने लिए क्या पका लूँगी, वो बारा इधर उधर अपना गुजारा कर लेती है, मुस्तकिल खाना तैयार नहीं किया जाता। हज़रत सलमान फारसी की आमद पर जब उन्होंने खाना पकाने के लिए कहा, गोया मेहमान के एजाज के लिए इसका अहतमाम किया जा सकता है, हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़ी और तर्जमतुल बाब के अंदर यही मुनासिबत बयान फरमाई है। खैर, खाना जब तैयार हो गया और दस्तरखान पर रखा गया तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सलमान फारसी से कहा, तशरीफ लाइए, कहा आप भी आ जाओ, कहा मेरा तो रोज़ा है, कहा नहीं मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगा, आपको भी मेरे साथ खाने में शरीक होना है। चुनांचे जब उन्होंने ये कह ही दिया कि आपके बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खाने में शरीक हो गए। वैसे भी फ़क़हा ने किताबों में मसला लिखा है, हमारे तलबा नूरुल हिज़ा पढ़ने वाले जानते हैं कि अगर मेहमान आया हो तो मेज़बानी जो है, मेहमानी एक उज़्र है, लिज़ैफ वल मुज़ीफ़ दोनों के लिए, कि अगर मेहमान का रोज़ा है और मेज़बान ने खाना पकाया और खाना तैयार कर रखा करके रखा और मेहमान यूँ कहता है कि मेरा तो रोज़ा है, तो मेज़बान मजबूर कर सकता है कि तुम्हारे लिए तो पकाया, अब तुम रोज़े की बात करते हो, इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद हम उनको छोड़ेंगे नहीं, खाना पड़ेगा, तो वो अपना रोज़ा तोड़ सकता है। या मसलन मेहमान मेज़बान के बग़ैर खाने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि इस वाक़े में, वहाँ फिर मेज़बान को चाहिए कि मेहमान की दिलदारी के लिए अपना नफल रोज़ा तोड़ दे, बाद में कज़ा कर लेगा। तो बहरहाल हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार करके अपने साथ बिठाया, रोज़ा तोड़वाया और खाना खिलाया। उसके बाद जब रात हुई तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके लिए बिस्तर तैयार किया और कहा आप तशरीफ लाइए आराम के लिए, कहा आप कि मैं तो नमाज पढ़ूँगा, कह नहीं तुम भी सो जाओ, उनको भी न चाहते हुए भी सोलाया उन्होंने। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने उठना चाहा, कहने अभी और सोओ, यहाँ तक कि जब रात का आखिरी एक तिहाई बाकी रह गया तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी उठे और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी फरमाया तुम अब उठो, और दोनों ने उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा की। फिर सुबह को जाते वक्त हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत फरमाई, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन व इन्ना लिअहलिका अलैका हक्कन फ़ाति कुल्लज़ी हक्किन हक्कहु, कि तुम्हारे परवरदिगार का भी तुम पर हक़ है, ये रोज़े रखना, इबादतें करना, ये अल्लाह के हक़ को अदा करने के लिए ही किया जाता है। आदमी किसके लिए रोज़ा रखता है, किसके लिए नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला के हुकूक़ को अदा करने के लिए, अल्लाह ताला का हक़ है। और वले नफ्से का ले हक़ हक़न, तुम्हारा अपनी जान का भी तुम पर हक़ है, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला के हक़ की अदायगी में तुम अपने आप को मार डालो, अपने आप पर जो है जुल्म करने लगो, नहीं, अपने अपना भी ख्याल रखना है। वले अहले का अलै का हक़न, और तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक़ है, इसलिए हर एक का हक़ अदा करो, एक के हक़ की अदायगी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाना और मुबालगे से काम लेना कि दूसरे की हक तलफी होती हो, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये बात हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तौर पर हज़रत अबू दरदा से कही थी, वहाँ से आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या खुद बयान फरमाया, तो सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक सलमान, سلمان نے بالکل ٹھیک کہا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تائید فرمائی۔ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کے حق کو ادا کرنے کے لیے کھانا کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اپنے جسم کے حق کو ادا کرنے کے لیے سونا، اتنا سونا جس کی وجہ سے آدمی کی صحت برقرار رہے، بلکہ فقہ نے بھی لکھا ہے کیا اتنا کھانا جس سے آدمی اپنے فرائض کو ادا کر سکے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر اتنا نہیں کھائے گا اور نہ کھانے کی وجہ سے اتنا ضعف اور کمزوری آ جائے کہ جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر پاتا تو وہ گنہگار ہے، یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کرایا، نکاح کے بعد جو ہے انہوں نے تھوڑی مدت کے بعد اپنی بہو سے یعنی بیٹے کی بیوی سے پوچھا، عبداللہ کیسے آدمی ہیں؟ کہا بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ جو کہنا تھا انہی الفاظ میں گویا کہہ دیا، بتا دیا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ سمجھے کہ تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ مدت کے بعد پھر پوچھا، پھر یہی جواب ملا، تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ کے سامنے سارا حال بیان کیا، مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر ان کو سمجھائیں۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ اس سلسلے میں براہ راست بیٹے سے گفتگو نہیں کر سکتا، تو دوسرے بڑوں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے، ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے اور وہ سمجھاتے ہیں۔ اس مسئلے میں یہاں پر بھی یہی ہوا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کا اگر نکاح کرایا ہے تو باپ کو یہ بھی چاہیے کہ بیٹا اپنی بیوی کے حقوق کو برابر ادا کرتا ہے یا نہیں، اس کا بھی خیال رکھے باپ، اس کی بھی گویا جستجو رکھے، اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہو تو اس کو دور کرنے کی باپ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نکاح کرا دیا اب وہ جانے اس کا کام، نہیں، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، انہوں نے باقاعدہ تقیہ پیش کیا، حضور نے تقیہ یوں ہی رہنے دیا، آپ سے ٹیک نہیں لگایا، درمیان میں تقیہ رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، الم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کہ عبداللہ مجھے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ انہی کی سند سے، انہی کے روایت سے یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فلا تفعل، ایسا نہ کرو، صم و افطر و قم و نم، روزہ بھی رکھو یعنی مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ رکھو اور کچھ دنوں میں افطار کرو، اور قم و نم، رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھو اور کچھ حصے کے اندر جو ہے آرام بھی کرو۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ ظاہر ہے رات رات بھر بیدار رہو گے تو آنکھیں اندر گہرائی میں چلی جائے گی اور آنکھیں گویا ضائع اور برباد ہو جائے گی، اور جسم کا بھی حق ہے، اس کو آرام پہنچانا چاہیے۔ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری ملاقات کے لیے آنے والے تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق، لِلنَّ لِزَوْرِكَ، آنے والے زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے آنے والے ملاقاتیوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی کوئی اعتدال کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں جیسے اس زمانے کا حال ہو گیا کہ کسی کوئی کام کرنے دیتے نہیں، بس 24 گھنٹے واقعی جو ہے اڈا جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ایک وقت البتہ مقرر کر دیا جائے جس کو ملاقات کرنی ہو اس وقت آ جایا کرے. خیر تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ان لجسد کا علیک حق, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا ہے, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ تو اللہ کی دی ہوئی مشین ہے, آریت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے, سنبھال سنبھال کر کے استعمال کرنا ہے, اور اس مشین کو صحیح طرح کام کرتی رہے اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی, جیسے مشین میں تیل ڈالا جاتا ہے اس کی اوور ہالنگ کی جاتی ہے, ایسے اپنی اس جسمانی مشین کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے, اس کو کھلانا ہے پلانا ہے آرام دینا ہے, یہ سب ضروری ہے, گویا تبھی اس کا حق ادا ہوگا. اور یہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس سلسلے میں کوتاہی کی تو ہم مالک نہیں ہیں, یہ ایک طرح کی گویا اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی. چنانچہ فقہ نے بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کھانا ہو اور اس کے باوجود کھانا نہ کھائے, بھوکا رہے اور بھوک سے اس کو موت واقع ہو جائے, تو یہ حرام موت مرا یوں سمجھا جائے گا, یہ کوئی نیکی کا کوئی شہادت کی موت نہیں ہے, ایسا نہ سمجھے, بلکہ بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہو تو شریعت نے حرام چیز جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس تک کو کھا کر اپنی جان بچانے کی اجازت دی ہے, واجب نہیں قرار دیے یہ اجازت دی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے, تو آدمی اگر خریدتا ہے کھانے پینے کی چیزیں اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے, سوتا ہے اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے, تو اگر اس نیت سے سوتا ہے کہ اللہ کے دیا ہوا یہ جسم ہے میں اس کو آرام پہنچاؤں تاکہ پھر میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں, تو یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اور ثواب کا کام ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب الگ الگ یمن کے دو علاقوں کا حاکم بنا کر کے بھیجا تو ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں, اور گویا ان نصیحتوں کے بعد یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ملاقات کرتے رہیں, چنانچہ ان میں سے ہر ایک موقع بموقع جب اپنے علاقے کے دورے پر اور وزٹ پر نکلتا تھا اور دوسرے کی قیامگاہ قریب ہوتی تھی تو ان کی ملاقات کر لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کی وزٹ کے لیے نکلے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامگاہ جب قریب آئی تو ان کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے, الیک سلیک ہوئی, اسی درمیان ایک آدمی گرفتار کر کے لایا گیا تھا, اس کے متعلق بھی کچھ بات چیت ہوئی, اس کے بعد آپس میں یہ بات ہوئی, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو, کتنی مقدار میں پڑھتے ہو, پڑھنے کا کیا انداز, کیونکہ دونوں قرائے صحابہ میں سے ہیں, حضرت معاذ بھی قاری تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاری تھے, اور قرائے صحابہ کا عام معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ جو ایک منزل کی تلاوت کرتے ہوں گے وہ کس انداز سے, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا انا تفوقہ تفوقا, کہ میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے دن اور رات میں اس مقدار کو پورا کر لیتا ہوں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گویا یہ ایک منزل جو مجھے پڑھنی ہے پوری کر لیتا ہوں. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح پڑھتے ہو, تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں تو رات کے ابتدائی حصے میں کچھ آرام کرتا ہوں, اس کے بعد اٹھ کر نماز کے اندر یہ مقدار تلاوت کی پوری کرتا ہوں, اور پھر اخیر میں ایک جملہ عجیب و غریب ارشاد فرمایا انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی, میں اپنی نیند کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ثواب اور اجر کی امید رکھتا ہوں جس طرح نماز پڑھنے کے دوران رکھتا ہوں۔ احتساب، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے، شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں دو چیزوں کا اہتمام کریں، اخلاص اور احتساب۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس عمل کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ عمل کیا جائے۔ ابھی بیچ میں جو ہے ایک درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ کیسی چیز ہے، ابھی میں آ رہا ہوں ملاوی کے سفر سے، وہاں وہ مولانا ایوب صاحب بہت کچھ کام کرتے ہیں، ایک جگہ اگلے سال آنا ہوا تھا تو وہاں انہوں نے مسجد کی بنیاد ڈلوائی تھی، وہ مسجد تیار ہو گئی تھی، اس مسجد کو دکھلانے کے لیے گئے تھے، دوسری ایک جگہ وہاں سے گزرے تھے، ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا وہاں بھی مسجد، اب وہاں مدرسے کی بنیاد ڈلوانا چاہتے تھے، تو بہرحال دعا کے لیے گئے تھے۔ اگلے سال جب گئے تھے تب بھی اور ابھی بھی اس گاؤں میں اس پر بڑا خوشی کا ماحول تھا، عورتیں بھی پورے جمگٹے کی شکل میں گا رہی تھی مارے خوشی کے۔ تو ابھی جو مدرسے کی بنیاد کے لیے جب ہم گئے تو عورتیں، پتہ نہیں ان کی زبان میں، مولانا ایوب صاحب نے مجھ کو بتلایا کہ یہ عورتیں یوں کہہ رہی ہیں اپنی زبان میں گاتے ہوئے کہ چلتے رہو، تھکو مت، اللہ سے ثواب کی امید رکھو اور جنت تک پہنچ جاؤ گی۔ مجھے تو یہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھو یہ دیہات کی عورتیں، وہ جملہ اللہ ثواب کی امید رکھو۔ میں نے کہا ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے احتساب کی کہ ہر عمل میں ہم اللہ ہی سے بدلے کی امید رکھیں۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، ہمارے اکابر کے یہاں یہ جو مجاہدے کروائے جاتے تھے اور جو ہے اس کے لیے ریاضتیں کیا کروائی جاتی تھی، مقصد یہی تھا کہ اعمال کے اندر اخلاص اور احتساب کی کیفیت پیدا ہو۔ دیکھو یہ دیہات کی عورتیں ان پڑھ، لیکن وہ کس انداز سے بات کر رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ فرمایا کہ انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی، ہم اور آپ جب نماز پڑھیں گے تو ایک عام مزاج یہ ہے، کوئی بھی مسلمان کوئی عبادت کرے گا تو اس وقت تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میری اس عبادت پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر عبادات والا عمل جو ہے ہر آدمی اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے ہی کرتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال تو ہوگا کہ میں اس نماز پر اللہ کی طرف سے مجھے ثواب ملتا ہے، لیکن ہم اور آپ اگر سونے کے لیے بستر پر لیٹیں گے، کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں گے، تو اس وقت تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس سونے پر بھی ہم کو ثواب ملے گا، اس کھانے پر بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ اسی کو حضرت جو ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنی نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے جس طرح اس دل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر ثواب عطا فرمائیں گے، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اسی طرح سونے میں بھی میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ بھائی سونے میں ثواب کی امید کیوں؟ سوتے ہیں اسی لیے تاکہ وہ جو کام کر کے بدن میں ایک تھکاوٹ ہوئی ہے اور بدن جو ہے اب اس تھکاوٹ کی وجہ سے عمل کے قابل نہیں رہا، تو ہم سو کر کے پھر تازہ دم فریش ہو جائیں گے تاکہ دوبارہ عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو گویا آئندہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے واسطے یہ سونا سویا جا رہا ہے، تو یہ بھی در حقیقت کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت کی تیاری ہے۔ کوئی کام جب کسی کام کے گویا مقدمے کے طور پر اس کی تیاری کے طور پر کیا جاتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ مکان بنانے کے لیے مزدور لائے ہیں، تو دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی صبح سے شام تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کام مزدوری کی، تو اس دوران میں جو ہے وہ مکان بن جو لایا ہے وہی چائے لا کے ان کو پلائے گا، بیڑیاں دے گا، چائے پی لو، تو یہ چائے کا وقت تک کاٹتا نہیں ہے، یعنی उस इतनी देर चाय पीने में जो 10-15 मिनट गुजरे, ये नहीं कहेगा कि तुमने चाय पीने के अंदर 10-15 मिनट ज़ाया किया, उतनी तनख्वाह में तुम्हारी मजदूरी काट लेता हूँ, नहीं, बल्कि वो खुद खिला पिला रहा है। क्यों? जानता है कि ये थोड़ी देर का वक्फा जो है उसके नतीजे में मेरा काम और बेहतर तरीके से होगा। तो इसी तरह आदमी अगर अपने जिस्म को आराम पहुंचाने के दौरान ये नियत रखता हो कि मैं इसलिए सोता हूं कि उठकर दोबारा पूरी कुव्वत और हिम्मत के साथ और पूरी चुस्ती के साथ अल्लाह की इबादत कर सकूंगा, तो गोरा ये सोना भी तैयारी है काई की इबादत की। इस माना करके जो सवाब इबादत पर मिलता है वही सवाब इस सोने पर भी मिलेगा। तो हज़रत मुआज रदी अल्लाह ताला उन्होंने गोया इस इरशाद के ज़रिए से अपना हमारे मसाइल को हल कर दिया। अदर शेख मौलाना ज़करिया साहब नवर अल्लाह मरकदहू ने आप बीती के अंदर लिखा है और हज़रत की ज़बान मुबारक से भी मैंने सुना है मजालिस के अंदर कई मरतबा। हज़रत फरमाया करते थे कि एक मरतबा हज़रत मौलाना हबीब रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो जंगे आज़ादी में जिन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, अलहरार एक पार्टी थी उनकी, उस पार्टी के ये सदर थे, तो उनका लकब ही हो गया था रईसुल अहरार। तो वो हज़रत रायपुरी हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे और उनसे बैत होने की वजह से मौका ब मौका आते जाते हुए सहारनपुर उतर करके रायपुर हज़रत की मुलाकात के लिए, हज़रत की खिदमत में हाज़िरी के लिए एक आध दिन के लिए, आधे दिन के लिए, दो दिन के लिए जाया करते थे। और हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत शेख के साथ जो ताल्लुक़ था उसकी वजह से कोई भी सहारनपुर होकर आने वाला होता था तो उससे फौरन पूछते थे शेख के पास होकर के आए हो, कहाँ तो कैसी थी तबीयत, तो बहुत से लोग हज़रत शेख फरमाते हैं न चाहते हुए भी मिले बगैर जाते नहीं थे, क्योंकि अगर उसने यूँ कह दिया कि नहीं मिल के आया तो हज़रत जैसा गोया एक वाजिबी सलूक कर लेते थे, ज़्यादा तवज्जो मोहब्बत की जो होनी चाहिए वो नहीं हुआ करती थी। इसलिए लोग हज़रत की तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने के लिए न चाहते हुए भी कामिल कर जाया करते थे। इनको भी शुरुआत में हज़रत शेख के साथ कोई तबीयी मुनासबत थी नहीं। का एक मरतबा वो ट्रेन से उतर कर जो है तांगा करके उसी तांगे में वहाँ रायपुर जाने के लिए आए थे, हज़रत के घर पर आए और नीचे हज़रत के जो काम करने वाले थे हज़रत के खादिम हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन साहब, उनसे कहा वह हज़रत की मुलाकात करवा दो। चुनांचे वो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह काम के दौरान किसी की मुलाकात नहीं करते थे, लेकिन कोई ऐसा आदमी आया जल्दी जल्दी जिससे कोई बात न करनी होती थी खाली मुसाफा, और ख़ास करके जो उधर जा रहा है, इसलिए के हज़रत फरमाते हैं कि अगर वहाँ पूछ लिया कि गए थे और ये कहा कि मैं तो गया था लेकिन मुलाकात का मौका मुझे नहीं दिया गया, तो वो हज़रत फिर कहा मैं मुल्ज़म करार दिया जाऊँगा, इसलिए मैं बुला लेता था और वो कुछ बात भी नहीं होती थी, मुसाफा हो जाया करता था। चुनांचे का वो जल्दी जल्दी आप ऊपर आए, हज़रत का ऊपर था दारुत तशरीफ, वो कमरा जो था कच्चे घर में, और कहा बस अस्सलामुअलैकुम, ये तसव्वुफ क्या भला है, जवाब सोचते रहना, मैं वापसी में जवाब ले लूँगा। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने फौरन कहा बस तसव्वुफ तसहीह नीयत का नाम है, जिसकी शुरुआत जो है इन्नमल आमालु बिन्नियात से होती है और जिसकी इंतहा अंताबुदल्लाह का नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक का। बस सुनते ही एकदम चौंक गए कि आपने तो, मैं तो दिल्ली से आते आते सोच के आया था कि आप मेरे सवाल का ये जवाब देंगे तो ये इश्काल करूँगा, लेकिन आपने तो ऐसा जवाब दिया कि कोई इश्काल ही नहीं। हज़रत ने फरमाया अभी मेरे काम का वक्त है, जाओ तुम वहाँ जाते हो, अभी भी इश्काल सोचते रहना, कल आना, लेकिन जो है मेरी मुलाकात का वक्त वही दोपहर के खाने में शरीक हो सकोगे, उस वक्त बात होगी, उसके अलावा नहीं। बहरहाल हकीकत तो यही है कि ये नीयतों की तब्दीली, जाविया निगाह, हम किसी काम को जो अंजाम देते हैं क्यों अंजाम दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, देख तो ये कि हमें भूख लगी है, हमें अपने जिस्मानी तकाजे को पूरा करने के लिए ये दिल में ख्याल नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने जिस्म का ये हक अदा करने का हुक्म दिया है इसलिए खा रहा हूँ, यूँ नहीं, बस वही जिस्म के भूख की वजह से भूख का एक तकाजा है, ख्वाहिश नफ्स के पेश नज़र खा रहे हैं, तो उसमें कोई सवाब नहीं मिलेगा, अगरचे गुनाह भी नहीं होगा। ایک آدمی جو ہے اپنے بیوی بچوں کو کھلا پلا رہا ہے، تو یہ بیوی بچوں کے جو اس طرح کے حقوق شریعت کی طرف سے لازم کیے گئے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں بھی شریعت گویا اس بات کو لازم قرار دیتی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر یہ نیت اور یہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ان حقوق کے ادا کرنے کا پابند بنایا ہے، اس لیے میں ان کے لیے انسان کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں. اگر یہ نیت نہیں ہے تو نیت نہ ہونے کی صورت میں جو ہے فریضہ اور ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جو ثواب ملنا چاہیے گا ملے گا نہیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو آدمی کی ذمہ داری کا ادا ہونا، اور اس ایک اس ذمہ داری کی ادائیگی پر اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب کا ملنا. تو اگر آپ کوئی نیت نہیں ہے دل میں ایسی، ایسا کر کے اپنے بال بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، جیسے عام طور پر ہر آدمی، کون ایسا انسان ہے چاہے وہ مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی، ہر ایک اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن عام طور پر مزاج یہ ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی بیگاری ہے. بیگاری کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مزدوری جس پر کوئی اجرت اور یہ معاوضہ ملتا. پرانے زمانے میں یہ نواب لوگ، بادشاہ لوگ اور جو حاکم لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی ایک عادت ہوا کرتی تھی، کہیں جو ہے مکان بنوا رہے ہیں، کوئی کام کروا رہے ہیں، کوئی آدمی کہا اے چلا آ جا یہ کام کر، صبح سے شام تک اس کے اندر لگا دیا، کوئی چاہی کا بھی بھاؤ نہیں پوچھا، اور شام ہوئی چل چلا جا یہاں سے، یعنی کام کروایا اور کام کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں دیا، مزدوری نہیں دی گئی، تو ایسے کام کروانے کو وہ بیگاری کہتے ہیں، گجراتی میں اس کو ویٹ کرانا کہتے ہیں، ویٹھیا. تو یہ گویا یہ ہم لوگ جو ہم ان کاموں کو کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب اپنی بیوی بچوں کے کھلانے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، سب جو ہیں وہ ان کے لیے کمانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی دل میں خیال یہ نہیں آتا کہ ہم یہ اس لیے کما رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں. بھائی اس نیت سے کرو گے تبھی تو ثواب ملے گا، دل میں یہ ارادہ ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ نے اس کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے یا ایک بوجھ سمجھ کر کے کیا ہے. بوجھ سمجھ کر کے کیا ہے، ذمہ داری پوری ہوئی، کل کو قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کیا، اور نہ کرنے پر جو سزا ہوتی وہ نہیں ہوگی، لیکن جو ثواب ملنا چاہیے گویا اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر وہ حاصل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے کوئی کام کر لیا لیکن وہ آپ کے سے معاوضہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، آپ کہاں معاوضہ دیں گے. تو بہرحال یہ شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر یہی ارادہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس چیز کو واضح کیا. بخاری شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے بچنے کی امید نہیں رہی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. انہوں نے کچھ مسائل پوچھے کہ میں صاحب مال آدمی ہوں اور میرے وارثوں میں ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پورے مال کی وصیت کروں، کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ تفصیلی سوال ہے. اسی میں آخر میں ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَرْفَعُ إِلَى فِي امْرَأَتِكَ یا فِي امْرَأَتِكَ، کہ تم جو ہے جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو اس پر تم کو کیا ملے گا، ثواب، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے. اور نیت کیا ہے کہ میں اس طرح بیوی کا حق جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر لازم کیا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نفسانی خواہش کے لیے نہیں. بیوی کے منہ میں تو لقمہ سب دیتے ہیں، بیوی کو بوسہ سب دیتے ہیں، لیکن ان بوسوں پر ثواب اس وقت ملے گا جب دل میں یہ خیال ہو کہ میں ایسا کر کے بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پابند کیا ہے اس حکم کو، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں. گویا عین خواہش کے پورا کرانے کے دوران بھی دھیان اور توجہ اللہ، یہ ہے اصل چیز۔ اسی کو سکھلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے واقعہ اپنے والد بزرگوار کے حوالے سے کہ وہاں پانی پت کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جس کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا، اور اس زمانے میں کہا پانی پت کی تحصیل جو تھی کرنال تھی، اور دونوں کے درمیان میں دریائے جمنا بہتا تھا، گویا وہ اپنے کیس کے لیے اس کو وہاں اپنے وطن سے اپنے گاؤں سے وہاں اس کی جو تحصیل تھی وہاں سامنے والا شہر وہاں جانا پڑتا تھا دریا پار کر کے۔ کہا جمنا، دریائے جمنا ایسا کہ گرمی کے زمانے میں جب اس کے اندر طغیانی نہیں ہوتی، پانی بالکل کم ہوتا ہے، تو جتنے حصے میں پانی ہوتا ہے وہاں کشتی والے جو ہیں دو چار آنے لے کر کے اس پار سے اس پار اتار دیتے تھے، اور باقی حصہ آدمی پیدل چل کر کے جو ہے پار کر لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے مقدمے کی تاریخ تھی، اور اس تاریخ کے وقت کا جمنا کے اندر جب طغیانی ہوتی ہے، بارش کے زمانے میں خوب پانی ہو، تو پھر کشتی والے بھی کشتی ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے کہیں ڈوب نہ جائیں، الٹ نہ جائے کشتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی مقدمے کی تاریخ تھی، اور وہ اس زمانے میں یہ دریائے جمنا طغیانی پر تھا، وہ آیا کنارے پر ادھر جانے کے لیے، تو دیکھا کہ دریائے جمنا طغیانی پر ہے، کشتی والوں سے ملا، ان کو بہت جو ہے عاجزی کی، اور کرایہ بھی کئی گنا دینے کے لیے درخواست کی، لیکن کسی نے کہا بھائی اس کرائے کے لیے، اس نے کہا بھائی اللہ واسطے لے جاؤ نا مجھے وہاں، میں اگر نہیں جاؤں گا تو آج میرے خلاف ڈگری ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، اور میرے کو پھانسی ہو جائے گی، تو بھائی تجھے پھانسی سے بچانے کے لیے ہم اپنی جان کو جوکھوں میں کئی کو ڈالیں۔ بہت کہا لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر ایک آدمی نے اس کو کہا کہ دیکھ تجھے میں ایک ترکیب بتلاتا ہوں، لیکن میرا نام مت لینا، ایسے بتلانے والے یہی شرط لگاتے ہیں کہ میرا نام مت لینا۔ چنانچہ کہا دیکھو جمنا ہی کے کنارے پر فلاں جگہ ایک بزرگ جھونپڑا ڈالے ہوئے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے پاس جا کے اڑ جاؤ، حضرت یہ حالت ہے، آپ کوئی راستہ نکالیے۔ کہا وہ بہت تجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے بھی، بھگانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہٹیو مت۔ چنانچہ وہ وہاں گیا، حضرت سے کہا حضرت یہ صورت حال ہے، آپ کوئی راستہ نہ۔ کہا بھائی میں کوئی خدا ہوں کیا کہتے رہے، میں کوئی کشتی والا ہوں۔ کہا نہیں حضرت، آپ کوئی نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کہا وہ تو اڑ گیا، ایسے بھی غرض والا جو ہوتا ہے وہ تو اپنی غرض پوری کیا کرائے بغیر جانے کا نام لیتا نہیں ہے۔ چنانچہ ان بزرگوں نے بھی دیکھا کہ یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، تو کہا اچھا ایک کام کر، جا دریا کو کہہ دینا میرا نام لے کر، اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں کبھی جو ہے اپنی بیوی سے اپنے کھانا نہیں کھایا اور اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، مجھے راستہ دے دے۔ اب لکھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ تو گیا، اس کو راستہ بھی مل گیا، خیر اس کا تو کام بن گیا، لیکن یہ جو بات ہو رہی تھی اس کی بیوی بھی سن رہی تھی، وہ بیوی وہیں جھونپڑے میں موجود تھی۔ وہ گیا، اس کے بعد بیوی اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ ویسے بھی اللہ والوں کی بیویاں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ڈیڑھ قسم ہوتی ہیں، وہ بیچارے جو ہیں اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی کوئی حق تلفی نہ ہو، اور عورتوں کا مزاج بھی ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اسے کہا کہ تو نے ہمیں مجھے تو کھا کے جو ہے وہ ہاتھی کی طرح ہو رہا ہے، وہ تو جانے تیرا کام، لیکن تو نے جو اس کو یوں کہا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی صحبت نہیں کی، یہ سِتّے کی دھاڑ یعنی اتنی لمبی یہ فوج میں کہاں سے لائی، وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا۔ تو کہا اللہ کی بندی میں نے کہاں کہا کہ تو نے زنا کیا؟ کہ نہیں نہیں۔ وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، جب اس نے دیکھا کہ کسی طرح مان کے دیتی نہیں، تو اس نے کہا دیکھ میں نے ایک شادی سے پہلے ایک جو ہے ایک عالم سے، ایک اللہ والے سے یہ بات سنی تھی کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ نفس کے لیے نہیں ہوتا، تو میں نے کھانا کھایا، خوب کھایا، لیکن اس نیت سے کھایا کہ میں اپنے جسم کا حق ادا کروں، اللہ کا حکم پورا کروں۔ شادی کے بعد تجھ سے صحبتیں کی، بچے بھی ہوئے اور خوب کی صحبتیں، لیکن اپنی خواہش پورا کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم بجا لانے اور تیرا حق ادا کرنے کی نیت سے۔ تو گویا جو اس طرح کام اس طرح کیا جاتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا۔ تو حقیقت تو یہی ہے۔ کہ یہ اللہ کے لیے ہوگا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, اذا انفق الرجل على اهله وهو نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقۃ, کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور یحتسبها, اس خرچ کرنے میں وہ امید رکھتا ہے, نیت رکھتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے الادب المفرد کے اندر ایک روایت حضرت مقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ما اطعمت نفسك فهو لك صدقۃ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقۃ وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقۃ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقۃ, جو تم اپنے آپ کو کھلاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے, اپنی اولاد کو کھلاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقہ کا ثواب رکھتا ہے, اپنی بیوی کو کھلاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے, اپنے خادم کو اور نوکر کو کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے. وہ مگر وہی بات, نیت یہی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کے حقوق اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر جو لازم کیے ہیں وہ میں ادا کروں. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی عتق رقبۃ و دینار تصدقت بہا علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک فاعظمہ اجرا الذی انفقتہ علی اہلک, ایک روپیہ وہ ہے, ایک رینڈ وہ ہے جو تم نے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, ایک رینڈ وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا, ایک رینڈ وہ ہے جو تم نے کسی غریب کے اوپر صدقہ کیا, اور ایک رینڈ وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اعظم ہو اجرن الذی انفقتہ علی اہلک, تم نے اپنے گھر والوں پر جو خرچ کیا سب سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا. اور واقعہ یہ تو فرض ہے اور ساری دنیا جانتی ہے فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ملتا ہے. تو بہرحال یہ ماں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے آتا للہ و منع للہ, اللہ کے لیے دیا تو خرچ کرنے میں گویا ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینے کی, کام تو سب کرتے ہیں ہر ایک, یہ سارے سلسلے ہر ایک کے یہاں جاری ہیں, اپنے لیے خریدتا ہے, اپنے بیویوں کے لیے خریدتے ہیں, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے دوسرے ماتحتوں کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے, لیکن اس خرچ کرنے میں بس ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حقوق ہم پر جو لازم کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں. تو پھر اس صورت کے اندر یہی خرچ کرنا ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. وہ منع للہ, دیا خرچ کیا وہ بھی اللہ کے لیے, نہیں دیا روکا انکار کیا خرچ کرنے سے وہ بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. چنانچہ حدیث میں ہے, نبی کے قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو, کھانے پینے میں چاہے خرچ کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن اسراف کی حد تک پہنچنا نہیں چاہیے, فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, فضول خرچی کا سے منع فرمایا ہے. تو وہ خرچ جو اسراف کے بغیر جو ہے کیا جاتا ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن فضول خرچی میں اگر کوئی آدمی اپنا پیسہ استعمال کرتا ہے تو یہ گناہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. گناہ کے کام میں کوئی آدمی ہم سے مطالبہ کرتا ہے, ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت سے ویسے رقمیں جو ہے رسم و رواج کے لیے خرچ کی جاتی ہیں, بھائی شادی ہے فلانے کی شادی میں ہمیں یہ ہدیہ دینا ہی پڑے گا, نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی, لوگ باتیں کریں گے, لو ہمارے گھر آ کر کے کھا گیا تھا, ہمارا ہدیہ لے گیا تھا, اب دینے کا وقت آیا تو وہ جو ہے وہ منہ چھپائے پھر رہا ہے, تو پیسہ نہیں ہوتا ہے تو بھی قرض لے کر کے یا سود پر رقم لے کر کے ایسی رواجوں کو پورا کیا جاتا ہے. رواج کی بنیاد پر دینا، گویا لوگ کیا کہیں گے، ایک عام مثال بنا. ہر جگہ ہمارا ایک مزاج یہی ہو گیا جو کام شریعت کرنے سے منع کرتی ہے، لیکن اچھے خاصے دیندار آدمی پڑھے لکھے، لیکن جب ان کو پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب آپ نے ایسا کیا، آپ تو بڑے دیندار آدمی ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، کہا مولانا صاحب ٹھیک ہے، کیا کریں، لوگ کیا باتیں کریں گے. بھائی لوگ کیا باتیں کریں گے، قرآن تو کہتا ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. لوگ کہیں باڑ میں جاویں، لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں. اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کام ہے تو ہمیں کرنا ہے، ورنہ اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، پر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا. حقیقت تو یہی ہے، ہم ان رسم و رواج کے اندر معلوم نہیں کیا کیا خرچہ کرتے ہیں. شادیوں کے موقع پر یوں بہن کو دینا چاہیے، پھوپھیوں کو یوں دینا چاہیے، فلانے رشتہ دار کو یوں دینا، اور دنوں میں کوئی دینے کی بات کرتا نہیں. وہ لوگ تو اسی لیے باتیں کرتے ہیں، رشتہ دار بھی اسی لیے، کہ وہ اس کے بغیر تو آپ دیتے نہیں، سمجھا کہ نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ بات، میں نے کہا یہ باتوں کا سلسلہ بند کرنے کا آسان طریقہ ہے، آپ شادی کے اوپر دینا موقوف نہ رکھیں، شادی کے علاوہ ہی دے دو، تو کبھی وہ شادی کے موقع پر آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے. ہمیں تو شریعت نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کا، تو صلہ رحمی کے لیے کوئی وقت تو شریعت نے تھوڑا مقرر کیا ہے. آپ ہر موقع پر جتنا بھی زیادہ اچھا سلوک کریں گے، دینا دینا رکھیں گے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. یہ تو اسی لیے باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو کوئی دیتا نہیں ہے، تو آپ اسی طرح گویا آپ کے منہ میں انگلی ڈلوا کے نکالنے کی بات کرتے ہیں، سمجھا ہے کہ نہیں. اس لیے عام مزاج، ہمارے یہاں بیٹیوں کا نکاح ہوا، میں نے کبھی بھی جو ہے کسی کو دعوت نہیں دی، کسی کو نہیں، اپنے بھائی سگے بھائی تھے، بہنیں تھیں، کسی کو بھی دعوت نہیں دی، بس سادگی کے ساتھ نکاح کرا دیا. لیکن چونکہ ہم تو اور اوقات میں جو ان کی خدمت میں ہدیے پیش کرنا ہے، ان کے لیے حسن سلوک کرنا ہے، وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر کوئی یہ نہیں. وہی اگر دینے والے ہمارے یہاں تو صرف اسی موقع پر دیتے ہیں، تو پھر تو یہی آپ کی ناک پکڑ کر ہی لیں گے. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی غرض سے اگر دیں تو بہت اچھا، ورنہ یہ رسم و رواج کے نام سے دیا جا رہا ہے، وہ تو اللہ کے غضب کو لانے والا ہے. لوگ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر رواج ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. اب بہنوں کو تو حصہ نہیں دیا، یہ ہندوؤں میں ہی یہ رواج ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، مسلمان بھی اسی رواج کے اوپر چلتے ہیں. اب ہندوؤں میں یہ ہے کہ بہن کو حصہ بہن نے نہیں دیا، لیکن بہن کے یہاں جب بیٹی کا نکاح ہوگا تو وہ موساڑا کے نام سے جو ہے نا، وہ ایک اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے، اس کو لازم سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہا وہ میرا حق ہے. تو اگر آپ نے اس کو وراثت کا حق دیا ہوتا تو وہ اس کا انتظار نہ کرتی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ دینا تو یوں بھی ہوا بعد میں، تو اس کے بجائے اللہ کے حکم کے مطابق دیا ہوتا تو فریضہ بھی ادا ہوتا اور اللہ بھی راضی ہوتا. یہ تو دنیا میں ہی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا. تو بہرحال اللہ کی رضا کے لیے دے، اللہ کی رضا کے لیے انکار کرے، اور من احب للہ و ابغض للہ، محبت کرے کسی کے ساتھ تو اللہ کے واسطے، دشمناوٹ رکھے، عداوت رکھے تو اللہ کے واسطے. اب محبت کا مسئلہ، عام طور پر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم جو تعلق قائم کرتے ہیں وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے واسطے عموماً ہوتا ہے. آج کل تو اب اس میں بھی جو ہے نفس اور شیطان نے ملاوٹیں چالو کر دی، بہت سے لوگ تو اس لیے جو ہے اللہ والوں کا قرب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ فلاں بزرگ کا بڑا مقرب اور خاص ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر بڑا اونچا مقام حاصل ہوگا. یا وہ بعض لوگ تو اسی لیے ان کے پاس زیادہ آتے جاتے ہیں اور اپنا تعلق ان کے ساتھ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے ان کا، کہ بھائی وہ جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس دنیا کے جو منصب اور عہدے والے ہیں وہ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے مالدار بھی آتے ہیں. اس کی نیت ہے وہ آنے والے مجھے دیکھیں گے، یہ بہت قریبی آدمی ہے، تو گویا میں ان کے ذریعے سے اپنا کام نکلوا لوں گا. تو جو جو تعلق خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ بھی اب کیا ہو گیا, دنیا کے لیے ہو گیا. اب تو لوگ بزرگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اور عام طور پر خواب میں حضرت دیکھا میں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں آپ کے, میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خواب واب نہیں تھا. اس اللہ کے بندے کو معلوم نہیں کہ جھوٹا خواب بیان کرنے پر کتنی بڑی سخت وعید آئی ہے. لیکن اہل اللہ کو بھی اس طرح دھوکہ دے کر کے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. خیر کر لیا دنیا میں, لیکن اس کا بھگتنا پڑے گا بدلہ جہنم کے اندر. میں تو, میرے پاس کوئی آ کے خواب بیان کرتا ہے تو وہیں سے وہ اس کو بازو پر ہی کر دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی خواب واب کی باتیں میں تو جانتا نہیں. جو ہے حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کوئی آدمی خواب کی کوئی ایسی بات کرتا تو فرماتے تھے نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم. گویا وہ فارسی کا شعر ہے, نہ میں رات ہوں اور نہ میں رات کا پرستار ہوں کہ خواب کی بات کروں, میں تو آفتاب کا غلام ہوں, آفتاب کی بات کرتا ہوں. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ خواب کی ذریعے سے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ہے مکتوبات کے اندر, ایک آدمی نے خواب کا تذکرہ کیا تھا تو حضرت نے لکھا ہے کہ میں جو ہے کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے سر کے اوپر شاہی تاج رکھ دیا گیا ہے تو کیا وہ بادشاہ بن گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ آج کل خواب بیان, حضرت صحابہ خواب نہیں حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے تو بھی کبھی اپنے نفس کے دھوکے میں آتے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کی بشارت سنا, شر مبشرہ میں سے, جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ حضرت عمر جس گلی سے گزر جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے, جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اس کے باوجود وہ اپنے متعلق اتنا ڈرتے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین تھے ان کے نام بتلائے تھے, تو کبھی کبھار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے تنہائی میں, حذیفہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے, اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست بشارت ہوئی. وہ کبھی بھی اس طرح نفس کے دھوکے میں آتے نہیں تھے شیطان کے بہکوا میں, پر ہم کو لوگ اس طرح کی جھوٹی باتیں کہہ کر کے بہکا کر لے کر دیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل اہل اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کیا جاتا ہے اس میں بھی ہماری نفسانیتیں ہی آ گئیں, اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے, نیتیں ہماری درستہ نہیں ہیں. پہلے دن سے جو ہے وہ حب جاہ کی وجہ سے جو ہے وہ تعلق قائم کیا جاتا ہے, کچھ جو ہے کچھ خلافت مل جائے گی, کچھ یہ ہو جائے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا آیا تو ایک مدت تک آتا رہا. اس نے کہا کہ اتنے مدت سے آتا ہوں آپ کے پاس, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو حضرت بھائی تو کیوں آتا ہے؟ کیا وہ بس وہ تاکہ آپ جو ہے جو آپ سے جو کچھ ملے وہ دوسروں تک پہنچاؤں. کہا وہ پہلے دن سے نیت خراب ہے وہ بے جا کی, تو ویسے کیا آئے گا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیزیں, یہی چیزیں فیض کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. ضرورت ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو میں تو یوں عرض کر رہا تھا کہ اہل اللہ جن کے ساتھ تعلق خالص اللہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا, اس میں ہمارے نفس اور شیطان نے ہم کو ایسی ایسی چیزوں میں ڈالا ہے. پھر دوسرے تعلقات جیسے ماں باپ کے ساتھ, بیٹے اب میں بیوی بچوں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, وہ تو ایک آدمی کا نسبی تعلق ہوتا ہی ہے قدرتی طور پر, اور اس کی محبت ہوتی ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کی محبت کو بھی آپ اللہ کے لیے لگائیے. ایک آدمی جو ہے, ایک بیٹا باپ کا فرما بردار اور مطیع ہے اور محض اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی غرض سے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, ان کی اطاعت کرتا ہے اور ان کو راحت پہنچانے کا اہتمام کرتا ہے, محبت کی نظر سے ان کو اس لیے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو فرما بردار بیٹا نظر رحمت سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان نیتوں پر ہی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. وہ شوہر اپنی بیوی کو گویا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظر محبت سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح بیوی شوہر کو اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کام ہم کرتے ہی ہیں، بس اب ضرورت ہے کہ ان کاموں کے اندر ہم اپنی نیتوں کو درست کرنے کا اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان اس کی وجہ سے کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخے کیمیا بتایا ہے، ایک پارس، پارس ایک پتھر ہوتا ہے، لوہے پر اس کو پھرایا جاتا ہے تو لوہا سونا بن جاتا ہے، تو گویا یہ بھی ایک گویا نسخہ ہے ایسا کہ دنیا کا عمل ہے لیکن اس نیت سے کیا جائے گا تو وہ آخرت اور دین بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالح، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی، اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. شیعیت اور عابضیت کے شر اور ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جتنا بھی مانگا وہ ہمیں عطا فرما. جو مانگنے سے ہمیں اللہ سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.